أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إلا البقرة تشابه علينا إلا البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
یہ واقعہ جو آیت نمبر 67 سے شروع ہوا ہے یہ آیت نمبر 71 تک جائے گا. اس دور میں بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی تھی بنی اسرائیل میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے نبی کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے, اسی لیے انہوں نے اس واقعے کو اتنا لمبا طول دیا. ورنہ اگر وہ حقیقت میں صحیح مومن اور مسلم ہوتے تو جس وقت اور جس طریقے پہ انہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ گائے کو ذبح کرو فوراً وہ کسی گائے کو ذبح کرتے. تو ارشاد فرمایا آیت نمبر 68 میں کہ جب انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ حکم ملا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ, یہ گزشتہ آیت نمبر 67 میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی, تو اس کے جواب میں وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا, موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جواب میں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, نبی کی شان ہی ہنسی مذاق سے بہت دور ہوتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا, قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لوگ کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, اپنے رب سے دعا کرو, اسے پکارو, اس سے پوچھو, یبین لنا ہمارے لیے بیان کرے وہ ما ہی, یہ کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہہ دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کیا ذبح کرو گائے ذبح کرو, جب آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ نے گائے ذبح کرنی ہے, پھر اس پہ پوچھنا کہ اپنے رب سے پوچھو کہ کیا ہے, کہ کس چیز کا ہمیں حکم مل رہا ہے, ماہیا وہ کیا ہے, تو یہ سوال بجائے خود ہنسی مذاق سے دلالت کرتا ہے, ان کی بے وقوفی پہ دلالت کرتا ہے, ان کے نفس کی شرارت پہ دلالت کرتا ہے. جیسے اگر کوئی بات ہو رہی ہو اور لوگ اس کو ایک بحث کی شکل دینا چاہیں تو وہ خواہ مخواہ کہ الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں اور جان بوجھتے ہوئے بھی وہ انجان بن جاتے ہیں. جس سے گفتگو ہو رہی ہے اسے بیوقوف بنانے کے لیے یا اسے بیوقوف سمجھتے ہوئے یا اس کا مذاق اڑانے کے چکر میں یہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ قوم نہ صرف یہ کہ اپنے نبی کا مذاق کرتی ہے, اس کا مذاق اڑاتی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاذ اللہ مذاق کرتی ہے. جب اللہ کا حکم مل گیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ, اللہ نے حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کرو, اس پر یہ کہنا کہ ما ہیا کیا ہے. قال انہ یقول, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہ, وہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انہا بقرہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں جس چیز کے ذبح کرنے کا حکم ملا ہے وہ گائے. تو گزشتہ آیت میں بھی ہمیں یہ بات ملی, آج پھر یہ بتایا جا رہا ہے, دوبارہ ان کو دوسری بار پھر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ انہا بقرہ, جس جانور کے ذبح کرنے کا تمہیں حکم ملا ہے وہ گائے ہے. لیکن وہ گائے ایسی ہے کہ لا فارغ, نہ تو وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو, ولا بکر, اور نہ بہت زیادہ کم عمر. عوان بین ذلک, درمیانی عمر ہو اس کی ان دونوں کے بیچ, یعنی ان دونوں کے بیچ میں, نہ تو وہ بوڑھی ہو اور نہ وہ بہت زیادہ کم عمر ہو, بلکہ عوان وہ جوان ہو, بین ذلک اور ان دونوں کے بیچ ہو, یعنی بڑھاپے اور لڑکپن ان دونوں کے بیچ میں جو جوانی کی عمر ہوتی ہے اس عمر کی وہ گائے ہونی چاہیے. ففعلوا, پس تم کرو, ما تؤمرون, جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. تو ادعو یہ امر کا صیغہ ہے, دعا یدعو سے پکارنا, دعا کرنا, مدد کرنا. یبین, یہ مضارع کا صیغہ ہے, بینا یبین تبین الباب تفعیل سے ہے, ظاہر ہونا یا ظاہر کرنا, واضح کرنا, بیان کرنا. فارغ یہ اسم فاعل ہے, فرض یفرض بوڑھا ہونا, عمر رسیدہ ہونا. بکر یہ صفت مشبہ کا مؤنث کا صیغہ ہے, کنواری لڑکی کو اور بن بیاہی لڑکی کو بکر کہتے ہیں, اور وہ مادہ جس میں ابھی بچہ نہ جانا ہو اس کو بھی بکر کہتے ہیں. عوان یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے, عان یعون عون جوان ہونا. تو عمرون یہ مجہول کا صیغہ ہے امر سے. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو اللہ کا یہ حکم سنایا کہ اللہ نے تمہیں گائے کی ذبح کرنے کا حکم دیا ہے, تو پہلے انہوں نے اس واقعے کو ہنسی مذاق کے طور پہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اس قسم کی گفتگو کی گویا کہ وہ اس واقعے کو ہنسی مذاق سمجھتے ہیں. اس کے بعد جب مزید کئی بار موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تاکید کی کہ اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے, تو اب ان کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ کہنے لگے ادعو لنا ربک. اب آپ اندازہ لگائیے اور قرآن کے ان الفاظ کے ظاہری ترجمے پہ ذرا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ الفاظ بجائے خود ان کی نہ صرف شرارت نفس پہ دلالت کرتے ہیں بلکہ ان کے غلط عقیدے کو بھی واضح کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اللہ سے کتنے دور تھے. ادعو لنا, پکارو یا دعا کرو ہمارے لیے, یہ مسئلہ ہمارا ہے, ہمارے لیے بلاؤ اپنے رب کو یا اس کو پکارو, اس سے دعا کرو. رب کا اپنے رب سے, یعنی گویا کہ وہ ہمارا رب نہیں ہے, صرف تمہارا ہی رب ہے. یہ وہی اسلوب ہے جو اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم نے بتایا کہ جس طرح سورہ مائدہ میں واقعات ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ترغیب دی, ان کو مائل کیا اور ان کو اللہ کے احکامات پڑھ پڑھ کے سنائے کہ اگر تم اللہ کے لیے جہاد کرو گے تو اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہے. اس طویل اور لمبی تقریر کے آخر میں بجائے اس کے کہ یہ توبہ کرتے, رجوع کرتے, اس سے متاثر ہوتے, کہنے لگے فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون اذهب انت وربك تم اور تمہارا رب جانے جہاد ہمارا تو لڑائی جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو یہیں بیٹھے انتظار کریں گے یہ وہی اسلوب ہے جو یہاں رب کا کے کاف کے خطاب میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کا چونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور اللہ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے تو ادعو لنا میں تو جمع متکلم کا صیغہ ہمیں ملتا ہے یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پکارو اور اس کے بعد یبین لنا میں بھی اپنے آپ کو وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہمارے ہیں یہ مسئلہ ہمارا ہے یہ مشکل ہماری ہے اور چونکہ ہماری خود پیدا کی ہوئی ہے لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ربک تم اپنے رب کو پکارو یہاں وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ادعو لنا ربنا ہمارے لیے ہمارے رب کی بارگاہ میں تم یہ درخواست پیش کرو کہ یبین لنا اور جو عربی زبان کا اسلوب ہے عبارت کا وہ بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ادعو لنا میں جب متکلم ہے اور یبین لنا میں متکلم ہے تو ربکا میں بھی ربنا متکلم کا نون استعمال ہونا چاہیے تھا یعنی عبارت کا اسلوب بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ربنا یہاں ہونا چاہیے تھا بجائے ربکا کے لیکن ظاہر ہے چونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا اور قرآن نے ان کے کریم ان جملوں کو نقل کیا کہ وہ یہ کہنے لگے ادعو لنا ربک اپنے رب کو پکارو اور اس سے پوچھو کہ وہ ہمیں بتائے کہ جس گائے کے ذبح کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے یہ گائے کس طریقے کی ہونی چاہیے اور پھر یہ دیکھیے کہ ما ہیا وہ کیا ہے اب یہ سوال بجائے خود غلط سوال ہے اس لیے کہ جب آپ کو بتا دیا گیا کہ اللہ نے آپ کو گائے کی قربانی کا حکم دیا ہے تو آپ چپکے سے گائے کو قربان کیجیے اب اس پہ الٹے سیدھے سوالات کرنا کہ اپنے رب کے پاس جاؤ اور اس سے دعا کرو اور اس سے پوچھو کہ وہ کیا ہو وہ چیز کیا ہے جس کی قربانی کا ہمیں حکم ملا ہے اور یہاں سے یہ چیز ہمیں ملی کہ ایک تو یہ کہ فضول اور لا یعنی قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے اور دوسری یہ چیز یہاں سے ہمیں ثابت ان آیات سے ثابت ہوئی اور اگلی چند آیات پڑھنے کے بعد بھی نتیجے کے طور پہ ہمارے سامنے جو چیز آئے گی وہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ سوالات پوچھتے ہیں وہ دوسروں کے لیے جو مسائل کھڑے کریں نہ کھڑیں کم از کم دوسروں کے لیے مسائل کھڑے کریں یا نہ کھڑے کریں لیکن کم از کم اپنے لیے ضرور وہ مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں اس لیے کہ بعض لوگوں کی اس دور میں بھی عادت ہے کہ وہ فضول قسم کے لا یعنی قسم کے بے تکے اور خوب سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور اسی لیے قرآن نے خاص طور پہ امت مسلمہ کے افراد کو اس بری عادت سے منع کیا ہے اور چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ کوئی بھی ایسا کام جو بنی اسرائیل نے کیا ہو وہ ضرور میری امت کرے گی یعنی کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہو اور اس کو میری امت کی لوگ نہ کریں اس لیے بار بار وعید کے انداز میں لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے ان جرائم کے بارے میں جو جرائم بنی اسرائیل نے کیے اور جن کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب اور غضب اور غصے کے مستحق ہوئے والعیاذ باللہ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا ام تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل کیا تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کثرت سے بے تکے سوالات پوچھنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے منع کیا جا رہا ہے کہ فضول اور لا یعنی قسم کے کثرت سے سوالات مت پوچھو اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب خاص ہے ایمان والوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایمان والوں ان چیزوں کے بارے میں سوالات مت پوچھو جن کے بارے میں اگر تمہیں بتا دیا جائے تو تمہیں خوشی نہیں ہوگی. تو کثرت سوالات سے منع کیا گیا ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو تمہارے لیے اس نے منتخب کیا, پسند کیا, اور ان تین کاموں کو اگر تم کرو گے تو وہ تم سے خوش اور راضی ہوگا. ایک تو یہ کہ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, خالص اسی کی عبادت کرو اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. شرک اکبر, شرک اصغر, شرک جلی, شرک خفی, ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو محفوظ رکھو. اور وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو, اور اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہدایت ہے. ولا تفرقوا, اور تفرقہ بازی سے بچو, انتشار, فرقہ پرستی, جماعت سازی, گروہ بندی, مسلک پرستی, مسلمانوں کو ملکوں اور زبانوں اور ثقافتوں اور فرقوں اور جماعتوں اور پارٹیوں اور نسلوں اور خاندانوں وغیرہ میں تقسیم کرنا, یہ اس سے اللہ اور اس کا رسول بری ہے. اور اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ کو وہ حدیث سنائی جا چکی ہے جس کو امام الترمذی نے اور دوسرے محدثین نے اپنی اپنی کتب میں نقل کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی قسم کی تعصب کو ابھارنے والے جہنم کا ایندھن ہے. اور فرمایا کہ تین چیزوں سے اللہ کو نفرت ہے, اللہ نے پسند نہیں کی تین چیزیں. ایک تو ارشاد فرمایا کہ قیل وقال, فضول بحث. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ جب ان کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے تو وہ لوگوں سے ملنے اس لیے جاتے ہیں کہ سیاسی گفتگو ہوگی اور کوئی بحث و مباحثہ ہوگا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہیں جو فضول اور لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. تو قیل وقال, فضول گفتگو اور فضول بحث و مباحثہ, یہ مناسب اور جائز نہیں ہے. وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ, کثرت سے سوالات پوچھنا یہ بھی منع ہے. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ, اور اپنے مال کو ضائع کرنا, فضول خرچی یا حرام کاموں میں لگانا, اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے, ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن امر لم يحرم فحرم على الناس من اجل مسألتی. ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما, مسلمانوں میں جرم کے لحاظ سے سب سے بدترین مجرم وہ آدمی ہے جو کسی چیز کے بارے میں سوال پوچھے اور وہ چیز حرام نہیں تھی لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی جائے. اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ خاموش ہے, یہ نہیں کہ اللہ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا, اللہ نے تم پر رحم کیا, کرم کیا, اور بہت سارے چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی. خاموشی سے مراد یہ ہے کہ ان کے حرام اور حلال ہونے کے بارے میں احکامات نازل کیے. تو کثرت سوالات اور فضول سوالات کرنے سے حلال چیزیں اپنے اوپر حرام قرار دے دی جاتی ہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. اور ایک متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور یہ حدیث گزشتہ دو ہفتے قبل ہم نے مسجد تعاون کی ریاض الصالحین کے درس میں پڑھی تھی کہ انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم، تم سے پہلی قومیں جو ہلاک ہو گئیں تو ان کی ہلاکت کے اسباب میں ایک سبب یہ تھا، کثرت سؤالہم، کہ وہ بہت زیادہ سوالات پوچھا کرتے تھے. اور ایک اور متفق علیہ حدیث میں جس کو المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد موجود ہے کہ ان اللہ عز و جل حرم علیکم عقوق الامہات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اللہ تعالیٰ نے تم پہ تین چیزیں حرام کی ہیں اور تین چیزیں ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں، ناجائز ہیں. فرمایا جو تین چیزیں حرام ہیں ان میں سب سے پہلے عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی. چونکہ ماں کا درجہ زیادہ ہوتا ہے والد کی نسبت، اس لیے یہاں پہ ماؤں کا نام لیا. اس میں باپ بھی شامل ہے، یعنی والدین کی نافرمانی یہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ حرام کی ہے. وَوَعْدِ الْبَنَاتِ، اور اپنی لڑکیوں پہ ظلم کرنا، بیٹیوں اور بچیوں پہ ظلم کرنا، یہ بھی اللہ نے تم پہ حرام قرار دیا. وَمَنْعًا وَهَاتْ، اور جہاں پیسے خرچ کرنے چاہیے وہاں خرچ نہ کیے جائیں، یہ بھی حرام ہے. اور جہاں خرچ کیے جانے چاہیے وہاں ہاتھ روک لیا جائے، یہ بھی حرام ہے. وَمَنْعًا وَهَاتْ، جہاں پیسے خرچ کیے جانے چاہیے وہاں خرچ کرو، اور جہاں پیسے خرچ کرنے حرام اور منع ہے وہاں اپنے پیسے خرچ نہ کرو. اور تین چیزیں تمہارے لیے مکروہ ہیں، ناجائز ہیں، ممنوع ہیں، منع ہیں، ان میں ایک تو قیل وقال، اور ایک اضاعت المال، اور ایک کثرت السؤال. تو ان احادیث نے ہمیں یہ بتایا کہ فضول اور لا یعنی اور کثرت سے سوالات، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کا سوال نہ پوچھا جائے. وہ سوال کے جن کا پوچھنا جائز ہو، اور وہ سوال کے جن کے پوچھنے سے سائل کو اور دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، ایسے سوالات پوچھنا نہ صرف یہ کہ بہتر بلکہ ضروری اور واجب ہے. اور خود قرآن میں دو مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کا حکم دیا ہے. سورہ النحل کی آیت نمبر 43 میں 14 پارے میں، اور 17 پارے میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7، ان دونوں مقامات پہ ارشاد فرمایا فاسألوا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو. تو یہاں پہ سوال کرنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ سوال کرنے کا حکم ہے. لیکن یہ سوال کرنے کا حکم مشروط ہے، شرط یہ ہے کہ اہل علم سے پوچھنا ہے، ہر درس دینے والے سے نہیں پوچھنا، ہر لمبی داڑھی والے سے نہیں پوچھنا، ہر امام مسجد سے نہیں پوچھنا، ہر دین کی بات کرنے والے اور تبلیغ اور نصیحت کرنے والے سے نہیں پوچھنا، بلکہ صرف اس سے پوچھنا ہے جو باقاعدہ عالم دین ہو، چند کتابیں پڑھ کے اور اپنی ذہانت کی مدد سے درس دینے والے سے آپ عقائد اور حرام و حلال اور دینی سوالات نہیں پوچھ سکتے. اگر اس قسم کے نااہل لوگوں سے آپ سوال پوچھیں گے تو آپ کا نقصان کریں گے، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا. تو یہاں قرآن نے اس اجازت کو مشروط کیا، فاسألوا اہل الذکر. اہل ذکر سے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے. تو سوال کرنے کی نہ صرف اجازت بلکہ حکم ملا، لیکن سوال مشروط ہے کہ ہر کسی سے سوال نہیں پوچھنا بلکہ صرف عالم سے سوال پوچھنا ہے. اور امام ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد اپنی کتب میں نقل کیا اور یہ صحیح حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ شفاء العی السؤال، سائل یا حاجت مند یا پریشان حال کی پریشانی اور اس کے سوال اور اس کی حاجت، یہ حل ہوتی ہے سوال کے ذریعے، جب تک پوچھا نہ جائے مسئلہ حل نہیں ہوتا. آخر میں ارشاد فرمایا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل کرو. اور یہ آخری جواب اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور شان کریمی پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کی اتنی بدتمیزیوں کے باوجود اور ان کے اس اتنے فضول قسم کے سوالات کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. اب بھی وقت ہے کہ مزید فضول قسم کے سوالات پوچھنے کے بجائے چپکے سے اس گائے کو ذبح کرو جس کی ذبح کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اس سے پہلے جو سوال انہوں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ماں ہی آ، وہ کیا ہے، حالانکہ ان کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ گائے ہیں. بہرحال تو جو دوسرا سوال ان کا تھا وہ یہ تھا کہ ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونها، پکارو اپنے رب کو وہ بیان کرے ہمارے لیے ما لونها کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. قال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں یہ کہا انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے انہا بقرہ، وہ گائے ہیں لیکن گائے کیسی، اس کی صفت یہ ہے کہ صفراء، اس کا رنگ زرد ہو اور یہ زرد ایسا ہو کہ فاقع، گہرا زرد ہو، ہلکا زرد رنگ نہ ہو بلکہ گہرا زرد رنگ ہو. لونہا، اور یہ گہرا زرد لون رنگ اس قسم کا ہو تسر الناظرین، یہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے، یعنی گائے کی ساخت اس قسم کی ہو، اس کی نشو نما، اس کا جسم اس طریقے کا ہو کہ رنگ اس کا زرد ہو. چونکہ تمہارا سوال یہ ہے ما لونہا، تو جواب یہ ہے کہ بقرۃ صفراء، زرد رنگ ہو لیکن زرد رنگ بھی عام زرد نہ ہو بلکہ فاقع ہو، یعنی گہرا زرد.